بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، نعمتا من عندنا کذالک نجزی من شکر. یہ سورۃ القمر کی آیت ہے، آیت نمبر 35. اس آیت سے پہلے دو تین آیت کا ترجمہ بھی کر لیتے ہیں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کذبت قوم لوط بالنذر، قوم لوط نے بھی پیغمبروں کی تکذیب کی. انا ارسلنا علیہم حاصبا الا آل لوط، تو ہم نے ان پر پتھروں کا مے برسایا بجز لوط علیہ السلام کی آل یعنی متعلقین کی. نجیناہم بسحر، صبح آخر شب میں ہم نے ان کو بچا لیا. یعنی لوط علیہ السلام کی آل متعلقین جو مومنین تھے ان کو بچا لیا اور باقی سب کو ہلاک کر دیا. پھر یہ آیت ہے، نعمتم من عندنا کذالک نجزی من شکر. نعمتم من عندنا، ہماری طرف سے احسان ہے، ہماری طرف سے یہ نعمت ہے کہ کذالک نجزی من شکر، کہ جو شکر کرتا ہے اس کو ہم اسی طرح سے بچا لیتے ہیں، ہم اس کو ایسا ہی صلا دیا کرتے ہیں. یعنی عذاب آئے گا بھی تو شکر کرنے والا بچ جائے گا. یہ ہے اس کے اندر راز اس آیت میں، یہاں پہ کہ مختلف قوموں پہ عذاب ہوا اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بچایا، انبیاء علیہ السلام کو، ان کے ساتھ جو مومنین تھے، اس کے بعد ہمیشہ کے لیے قاعدہ بھی بتا دیا کہ کذالک نجزی من شکر، جو شکر کرے گا اس کو ہم یہی صلہ دیتے ہیں. یعنی اگر عذاب آئے گا تو وہ ضرور بچایا جائے گا، کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، کلام ہے، اللہ تعالیٰ کبھی غلط ہو سکتا ہے. تو اس سے ہمیں اور آپ کو پتہ چلا کہ شکر جو ہے کتنی بڑی چیز ہے. ہم فرول ایمان میں شکر کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، کیونکہ شکر جو ہے ایمان کا ایک شعبہ ہے. ایمان کے کئی شعبے ہیں، ان میں ایک شعبہ شکر ہے. اور شکر کی حقیقت جو ہے وہ نعمت کی قدردانی کرنا ہے، کیونکہ نعمت من جانب اللہ آئی ہے، ہم اس کے اہل بھی نہیں تھے، ہم نے کچھ بھی نہیں کیا، ہم بیٹھے ہوئے اور نعمت آ گئی. ساری نعمتیں اسی طرح سے آتی ہیں. اگر ہم فرض کیجیے کوئی کہے کہ ہم نے محنت کی، تو وہ محنت بھی تو اللہ میاں ہی کرواتے ہیں، اللہ میاں ہی آزاد دیتے ہیں. بہرحال نعمت بلا استحقاق ہوگی، ورنہ اہل کو مل رہی ہے اس کو کسی طرح سے بھی اہل ہم نہیں ہیں. تو اگر کوئی اس نعمت کی اس وجہ سے قدر کرے گا کہ یہ من جانب اللہ آئی ہے اور بلا استحقاق ہے، تو اس نعمت کی قدر کرنا ضروری ہے. تو پھر جو نعمت دینے والا ہے اس کی بھی قدر کرے گا، اس طرح سے شکر ادا ہوگا. تو شکر جو ہے خالق کا تو یہ ہے کہ دل میں یہ بات ہے اور زبان پر اللہ تعالیٰ کی ثنا و صفت ہوتی ہے الحمدللہ، اور جوارح سے احکام کی حتی الامکان پوری تعمیل ہوتی ہے. یہ اس کے اثرات ہیں. جو شکر کی سوچ ہے اس کو سوچنے سے یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب نعمت جس واسطے سے آئی ہے اس کا شکر بھی ضروری ہے. تو دو بڑی نعمتیں ہیں جو کم و بیش ہر شخص کو، ہر مسلمان کو ہونی چاہیے، ملنی چاہیے، ہم حاصل نہ کریں وہ اور بات ہے. ایک تو علم دین ہے، بغیر علم دین کے تو کچھ عمل ہو ہی نہیں سکتا. کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے جس کو کچھ علم دین نہ حاصل ہو. میں نماز کیسے پڑھتا ہوں، وضو کیسے کرتا ہوں، ہم عام ایک مسلمان کو لیں گے تو مسائل اس کو معلوم ہوں گے، حرام حلال معلوم ہوگا. مسلمان وہی ہے جس کو حلال حرام معلوم ہو، اور علم دین وہ بھی ہے جو مدارس میں پڑھایا جاتا ہے، لیکن علم دین وہ بھی ہے. اب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی بڑی عالمہ تھیں، اتنی بڑی عالمہ تھیں کہ بڑے بڑے صحابہ ان سے پوچھتے تھے، لیکن انہوں نے اپنے شوہر سے علم حاصل کیا، کسی مدرسے میں نہیں گئی. تو اصل چیز جو ہے وہ علم دین کا حاصل کرنا ہے. علم دین بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی نعمت ہے. تمام علوم میں یہ علم دین سب سے اوپر ہے. اور یہ ہمارے آپ کے لیے صرف نہیں، کافر کو بھی یہ ماننا پڑے گا حکیم الامت رحمۃ اللہ نے اس کے اوپر ایک وعظ میں فرمایا ہے کہ ہر علم کا ایک مقصود ہوتا ہے، تو اس مقصود سے اس علم کی فضیلت ظاہر ہوتی ہے، جتنا مقصود اعلیٰ ہوگا اتنا وہ علم اعلیٰ ہوگا۔ تو علم دین میں تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی کیسے، اس سے بڑی تو کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ اس کو نہ مسلمان اس سے انکار کر سکتا، مسلمان تو کر ہی نہیں سکتا، کافر بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ راضی ہو، ہمارا رب جو ساری کائنات کا خالق ہاں، جو دہریہ ہو، جو اللہ تعالیٰ وہ نہ مانتا اس کی الگ بات ہے، اس کو ماننا پڑے گا کہ علم دین سے زیادہ اعلیٰ اور عرفا کوئی چیز ہے نہیں دنیا میں، تمام علوم میں سب سے اوپر۔ اس کو اس سے سمجھیے، ایک میں بہت ہی اپنے لحاظ سے مثال دیتا ہوں، بہت ہی گندی اور خراب، کہ کوئی علم ایسا ہو جو بہت ہی خصیص اور بہت ہی ذریع قسم کا، تو اس علم کی ظاہر ہے وہ فضیلت نہیں ہو سکتی جو اس سے بہتر علم کی ہو۔ مثلا یہ کہ کھانا پکانے کا کسی کو علم ہے کہ کھانا کیسے پکتا ہے، اور ایک کو پکانے کا علم ہے کہ پکانے کی قسم کیسی ہوتی ہے، تو ان دونوں علوم میں بہت فرق ہے۔ بلکہ آپ حیرانی ہوگی، ایک شہر میں، سچا واقعہ بتا رہا ہوں، ایک کچھ لوگوں کو یہ تحقیق کی انہوں نے کہ پورے شہر کے لوگوں کے پکانے کے سیمپل لیے، اور اس میں یہ دیکھا کہ غیر ہضم شدہ غذا کتنی آ رہی، اس کے بعد اس کی اسٹیٹسٹکس جاری کی، اور کہا اس شہر کے لوگ اس وجہ سے بیمار ہیں کہ یہ کھانا تو کھاتے چباتے نہیں ہیں، تو زیادہ تر کھانا جو ہے وہ غیر ہضم شدہ پکانے میں نکل رہا ہے۔ تو یہ بھی ایک علم ہے، لیکن اس علم کی کیا حقیقت ہے؟ تو علم میں مقصود جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا اس سے بہتر، اس سے بڑا، اس سے اعلیٰ، اس سے عرفا کوئی مقصود کوئی بھی بتا دے، کوئی کافر بھی نہیں بتا سکتا۔ تو یہ سب سے اعلیٰ سوال، انجینئرنگ، ڈاکٹری، یہ سب بالکل ہیج در ہیج ہے، اس کے سامنے اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں۔ تو ایک تو یہ علم دین ہے جو ہم لوگوں کو بھی حاصل ہے کچھ نہ کچھ، اس کی وجہ سے ہم اپنے ضروری اعمال کر لیتے ہیں، اور دوسرا عرفان و یقین ہے، یہ شیوخ سے حاصل ہوتا ہے، اس کی وجہ سے پھر علم پر عمل ہو جاتا ہے۔ اصل میں تو نعمت حقیقی یہی ہے، تو اس کا جو واسطہ بنے گا اس کا شکر کرنا بھی ضروری ہے، اتنا ہی اس واسطے نعمت کا بھی حق ہوگا۔ لکھا ہے کہ نعمت حقیقی علم دین اور عرفان و یقین کے واسطے، کون؟ استاد اور پیر، استاد اور شیخ۔ سو جتنی بڑی نعمت ہوگی اتنا ہی واسطہ نعمت کا بھی حق ہوگا۔ اس سے معلوم ہو سکتا ہے کہ استاد اور پیر کا حق کتنا بڑا ہے۔ افسوس اس زمانے میں یہ دونوں علاقے ایسے کمزور ہو گئے ہیں کہ کوئی ان کی وقت ہی نہیں لی۔ ہم بہت اختصار کے ساتھ دونوں کے حقوق جدا جدا لکھ دیتے ہیں۔ یہاں پر کل بھی عرض کیا تھا کہ ان کی تو حقیقت ختم کر دی ہے، ان کی وہ علاقے ایسے مضبوط، لیکن ابھی بھی یہ علاقے بہت قوی ہیں، کیونکہ دیکھا ہے کہ طالب علم جو ہوتے ہیں مدارس کے، یہ اپنے استاد کی ایسی ان سے محبت کرتے ہیں، اور ان کا کہنا مانتے ہیں، ان کی تعظیم کرتے ہیں اسی وجہ سے۔ اور اسی طرح سے اساتذہ بھی جو علم دین کے ہیں، علماء کرام، وہ جو ہیں ان بچوں سے، ان طلبہ سے بہت محبت کرتے ہیں۔ تو یہ بھی ہے علاقے، لیکن ان سے بھی بڑھ کر ایک علاقہ ہے، وہ والدین کا ہے، وہ تو بالکل ہی کمزور ہو گیا، وہ بھی اگر کچھ ہے تو دینداروں میں ہی ہے، ورنہ والدین کی نہ ادب ہے نہ تعظیم ہے آج کل، حالانکہ وہ ان دونوں علاقوں سے بھی زیادہ اہم ہیں، کیونکہ وہ نہ ہوں تو استاد کہاں سے آئے گا اور شیخ کہاں سے آئے گا، وہ وجود ہی نہیں ہوگا، وجود ہی ہے والدین کی وجہ سے۔ تو اب یہ حقوق استاد فروع الایمان میں حضرت نے لکھے ہیں، نمبر ایک، اس کے پاس مسواک کر کے صاف کپڑے پہن کر جائے، نمبر دو، ادب کے ساتھ پیش آئے، نمبر تین، پہ تعظیم اور حرمت کی نگاہ کرے، احترام کی اور تعظیم سے اس پر نظر کرے، اس کو دیکھے تو اس کو تعظیم نظر ہوتا ہے نا، ایک نظر حقارت کی ہوتی ہے، ایک نظر تعظیم کی ہوتی ہے، تو اس کو دیکھے تو تعظیم کی نظر سے دیکھے۔ یہ سب حقوق والدین کے بھی ہیں، جو بتلاوے اس کو خوب توجہ سے سنے، اس کو خوب یاد رکھے، کیونکہ اس کو تو علم حاصل ہی کرنا ہے، جو بات سمجھ میں نہ آئے اس میں اپنا قصور سمجھے، استاد کا قصور نہ سمجھے، اور اس کے روبرو یعنی اس کے سامنے کسی اور کا قول مخالف ذکر نہ کریں. مثلا اس نے کچھ کہا, آپ نے کہا کہ فلاں تو یہ نہیں کہتا, یہ تو غلط بتاتا ہے, یہ بری بات ہے, ادب کے خلاف ہے. اگر کوئی استاد کو برا کہے تو حت الوسع اس کو دفع کرے, ورنہ وہاں سے اٹھ کھڑا ہو, سنے نہیں, استاد کے خلاف برائی نہیں سنے. اور جب حلقہ جہاں پہ تعلیم ہو رہی ہے اس کے قریب پہنچے تو سب حاضرین کو سلام کرے, پھر استاد کو بالخصوص سلام کرے. یعنی پہلے تو آئے اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ کے بیٹھ گئے, لیکن اب استاد کو خاص طور سے توجہ دے, السلام علیکم استاد, وہاں الگ سے کہیں. لیکن اگر وہ تقریر وغیرہ میں مشغول ہو تو اس کو سلام نہ کرے. تو یہ کرتے ہیں طلبا ماشاء اللہ. یہ جو علم دین کے طلبا ہیں ان کے پاس بے شک ادب ابھی بھی ہے. استاد کے روبرو نہ ہنسے, نہ بہت باتیں کریں, ادھر ادھر نہ دیکھیں, نہ کسی اور کی طرف متوجہ رہے. اگر استاد سختی کرے یا بدخلقی تو اس کی سہار کرے, برداشت کرے, اور اس کی تندخوئی سے اس کے پاس جانا نہ چھوڑے, نہ اس کے کمال سے بد اعتقاد ہو بلکہ اس کے اقوال اور افعال کی تعویل کرے. اور جب استاد کام میں لگا ہو یا غمگین ہو کسی وجہ سے, یا بھوکا پیاسا ہو, یا اونگ رہا ہو, یا کوئی اور عذر ہو اسے جس سے تعلیم شاخ ہو یا حضور قلب سے نہ ہو, ایسے وقت میں اس سے نہ پڑھے, اور اس کی غیر موجودگی میں بھی اس کے حقوق کا خیال رکھے, اور گاہ گاہ تحفے تحائف خط و کتابت سے اس کا دل خوش کرتا رہے. اس کے علاوہ بھی بہت سے ہیں, مگر اس سے ذہین آدمی کے لیے اس قدر لکھنا کافی ہے, وہ اس سے باقی حقوق کو بھی سمجھ سکتا ہے. کہ بنیادی طور سے استاد کے حقوق میں آپ دیکھیں گے تو ایک تو اس کی تعظیم ہے, ادب ہے, اور اس کو راحت پہنچانا, اس کی طرف متوجہ رہنا. تو یہ حقوق استاد ہیں. اب حقوق شیخ. حقوق شیخ سب سے پہلے تو حضرت نے یہی لکھ دیا فرعون ایمان میں کہ جس قدر حقوق یہ استاد کے لکھے گئے ہیں وہ سب پیر کے بھی ہیں, لیکن ان کے علاوہ بھی ہیں, وہ ان شاء اللہ تعالی کل عرض کریں گے. یہ آج جو ہے علم دین سکھانے والے کے حقوق ہو. اور حقیقت یہ ایک درجے میں ہر استاد کوئی بھی فن سیکھنا ہو تو جتنا ادب کرے گا اتنا ہی سیکھے گا. تو ایک درجے میں یہ تمام ہر استاد کا یہی ادب ہونا چاہیے, تبھی وہ سیکھ سکتا ہے اور سکھانے والا صحیح طریقے سے سکھا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. با ادب با نصیب, بے ادب بے نصیب.